بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 جنوری 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ مزمل کے دوسرے رکوع کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فطاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. پہلے تو میں اپنی کچھ کیفیت رس کر دوں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اس وقت بڑی تکلیف کے ساتھ چل کر آیا ہوں اور میرے پاؤں پر بھی پلاسٹر چڑھا ہوا ہے اس وقت. اصل میں میرا پچھلا جو ہفتے کے آخری 3 دن تھے, جمعہ ہفتہ اتوار, ان میں میرا کراچی کا پروگرام تھا. جمعے کا پروگرام بہت نو خوبی پورا ہوا, بہت بڑی حاضری کے ساتھ میں نے ان باتوں ہی کا اجمالی تذکرہ وہاں بھی کیا جو میں یہاں پر کر چکا تھا مسجد دارالسلام میں 1 ہفتہ قبل. اس کے بعد پھر اسی شام کو وہی مسجد ہماری جو بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ, جو فیز 6 میں ہے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی, تو اس میں وہاں پر ایسے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا کہ جو کافی عرصے سے ہمارے اجتماعات میں آ رہے ہیں, تقاریر سن رہے ہیں, درس قرآن سن رہے ہیں, دورہ ترجمہ قرآن میں شریک رہے ہیں, لیکن کسی وجہ سے وہ تنظیم کی طرف پیش قدمی نہیں کر رہے, آگے نہیں بڑھ رہے. تو اگرچہ وہاں پر ہم نے رکھا تھا سوال جواب کی نشست ہوگی, لیکن میں نے اس کا انداز بڑا تیکھے انداز میں کیا آغاز. میں نے کہا عام طور پر سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ سوال کرتے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں. آج میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے اب تک جو کچھ سمجھا, جو کچھ دین تنظیم کے بارے میں سمجھا, اپنے فرائض دینی کے بارے میں سمجھا, ہماری قرآن دعوت کے بارے میں سمجھا, اس کے باوجود آپ کے قدم رکے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کا جواب آپ تھے. بہرحال وہ نشست ہے وہ بہت عمدہ رہی, بہت طویل رہی, کافی گفتگو اس میں ہوئی. پھر اگلے روز ایک میرا پروگرام تھا ٹی وی کے ریکارڈنگ کا, اور ایک جو ہے شام کو اسی نوعیت کا پروگرام کراچی میں. الحمدللہ ہماری جو یہ دعوت قرآنی ہے اس کا لاہور کے مقابلے میں زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے. ہماری تو یہ ایک قرآن اکیڈمی ہے جو 1976 میں بنی تھی, آج تک ایک ہی ہے. ابھی تک وہاں 3 اکیڈمیز بن چکی ہے, ایک اور وہ شہر بھی بہت بڑا ہے, کوئی شک نہیں ہے. میرے خیال میں لاہور سے اگر دگنی نہیں تو 1.5 آبادی تو لازم ہے اس کی. پھر یہ کہ وہ جو ہے تو اس میں ایک یاسین آباد ہے, فیڈرل بی ایریا میں علاقہ, وہاں ایک اکیڈمی ہے, اور اسی طریقے سے ایک جوہر ٹاؤن وہاں بھی ہے جیسے یہاں پر ہے, اور وہ بہت بڑا جوہر ٹاؤن بنا ہے, اس میں بھی ایک اکیڈمی ہے. بہرحال وہاں جو یاسین آباد والی اکیڈمی میں اسی نوعیت کا پروگرام رکھا گیا, وہاں بہت لوگ آئے, بہت گفتگو ہوئی, اور محسوس ہوا کہ یہ انداز جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے. اس لیے کہ بجائے اس کے کہ آپ سوال کر رہے ہیں تو کوئی مشرق کا, کوئی مغرب کا, کوئی جنوب کا, کوئی شمال کا, کوئی فقہی سوال, کوئی علمی سوال, تو اس طرح کی باتوں میں حاصل کچھ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ وہاں تو میرے سوال کا جواب دینا تھا کہ آپ سوچیں اپنے ذرا گہرائی سے اپنے اندر نظر ڈالائے کیا وجہ ہے، آپ کو مجھ پر کوئی اعتراض ہے، مجھ سے کوئی اختلاف ہے، یا میرے بعد اب جو امیر بنے ہیں میرے بیٹے ہیں حافظ آگے سعید ان سے اختلاف ہے، ان پر کوئی اعتراض ہے، یا ہمارے فکر پر کوئی اختلاف اور اعتراض ہے، یا ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس پر کوئی اختلاف یا اعتراض ہے، صاحب نے بات کریں، اس میں کوئی جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، کھل کر بات کریں گے۔ یہ سارے پروگرام تو الحمد للہ کے وہاں کے چار پروگرام جمعے اور ہفتے کو ہو گئے۔ اب اتوار کو مین پروگرام تھا جس کے لیے کہ اصل سفر ہوا تھا۔ انجمن خطاب القرآن ہماری تو قائم ہوئی تھی 1972 میں، وہاں وہ قائم ہوئی تھی غالباً 1983 میں، کچھ ایسے آس پاس اس کے۔ تو 23واں ان کا اب یہ اجلاس تھا، سالانہ اجلاس جو ہوتا ہے، تو اس مرتبہ خاص طور پر انہوں نے اس کے لیے جلسہ عام رکھا۔ فاران کلب ہے وہاں پر، وہ بہت مرکزی جگہ پر ان کا بہت مقام ہے، اچھا کھلا میدان ہے، تو اس میں میری تقریر تھی مفصل جو ہونی تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہوئی۔ تو اتوار کی فجر کو جب میں، فجر سے بھی پہلے بلکہ کوئی 4 بجے کے قریب پیشاب کی حاجت ہوئی ہے مجھے، میں گیا ہوں غسل خانے میں، تو وہاں پہ اور تھا میں کچھ غنودگی کی کیفیت میں، کیونکہ میں کچھ دوائیں جو لیتا ہوں ان میں یہ بھی اثر موجود ہے، تو وہاں میرا پاؤں پھسلا، میں گرا اور بڑی سخت چوٹ آئی، دونوں ٹخنے جو ہے وہ کھچ گئے، جسے آپ موچ کہتے ہیں، دونوں میں بڑی شدید موچ، اور درد تو یہ اتنا تھا کہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ شاید فریکچر ہی ہو۔ بہرحال اس کے باوجود میں جیسے بھی ہو سکا میں نے آواز دی، تو میرے جو معاون ہوتے ہیں، میرے ساتھی ہوتے ہیں، یہ عبدالغفور جو ہے، تو یہ میری آواز سن کر وہاں آئے، انہوں نے پھر یہ بھی مجھے اکیلے نہیں اٹھا سکے، اس لیے کہ سلپ کی جگہ تھی، تو ان کے پاؤں بھی جم نہیں رہے تھے اٹھانے کے لیے۔ آپ کو جان والوں میں فلکرم چاہیے کوئی، جہاں پر کوئی چیز جمی ہوئی ہو۔ تو پھر عظیم آپ جو میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے آصف حمید، وہ بھی دبئی گئے ہوئے تھے کام سے، اپنے شعبے کے کام سے، وہ واپس وہاں آئے تھے، وہ وہیں تھے، تو دونوں نے مل کر مجھے اٹھایا، پھر میں آیا اور لیٹ گیا۔ لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ہڈیوں میں جو بھی اس وقت تکلیف ہو رہی تھی، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہڈیاں گرم تھی، تو جلدی ہی وہ کچھ سیٹل ڈاؤن ہو گئی۔ میں فجر کے لیے مسجد میں گیا، اوپر جاتا تو وہ ہیل چیئر کے اوپر گیا، میں اب نماز پڑھ کے آیا۔ لیکن پھر جب اس کے بعد ناشتے کے لیے اٹھا ہو تو اٹھا نہیں گیا، بہت شدید تکلیف، یعنی لیٹے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، بیٹھے ہوئے کوئی تکلیف نہیں، کھڑے ہونا اور چلنا قیامت، کوئی وزن لینے کو تیار ہی نہیں تھی، نہ یہ ٹانگ نہ وہ ٹانگ، دائیں زیادہ بائیں جو ہے کم، لیکن یہ کہ دونوں، تو بس مجبوری ہوئی ہے، بہت صدمہ بھی ہوا، وہاں پیغام دے دیا گیا کہ میں نہیں آ سکتا۔ بارہ انہوں نے پروگرام کیا ہے، یہ اب یہ تحریک جو ہے کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، اب ساتھی موجود ہیں، گئے دن کے تنہا تمہیں انجمن میں، یہاں اب میرے راستہ اور بھی ہیں، تو وہاں پہ انجینئر نوید احمد صاحب ہیں، ان کے مضامین ہدایت خلافت میں بھی آتے ہیں اور میثاق میں بھی آتے ہیں، ہم تن ہم وقت لگا ہوا شخص ہے، اپنا پروفیشن چھوڑ کر ہم ٹائم لگ گئے تھے۔ بار انہوں نے وہاں تقریب کی، وہ بھی ہو گیا جس بھی پروگرام ہوا، پھر وہاں ہمارے ایک ساتھی نے وہ ایکس رے کروایا، وہاں بلا کر اس کو، تو انہوں نے کہا کہ کچھ واضح طور پر تو نہیں ہے، محسوس ہوتا ہے کہ شاید فریکچر نہیں ہے، لیکن ایک جگہ شیک پڑتا ہے۔ بارہ پھر وہ رات کو جس طرح بھی ہو سکا تکلیف کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے، سہارا لے کر اور ہائے ہائے کرتے ہوئے، وہ ہائے آدمی کے اس میں اختیار میں نہیں ہوتی، جب درد ہوتا ہے تو وہ تو پھر جو ہے وہ نکلتی ہے، تو میں ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا جا کر۔ وہاں ایک اور حادثہ ہو گیا، وہ پرانی ایک کہاوت ہے انگریزی میں، مس فارچونز نیور کم الون، تو وہ ایک دن میرے اوپر ایسا ذرا بھاری تھا کہ صبح وہ معاملہ ہوا، اور پی آئی اے میں یہ وصیت ہوئی کہ میں چونکہ اب کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، تو ایک تو ویل چیئر ہوتی ہے کہ جو آپ کو ہوائی جہاز کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے، اس کے اندر وہ نہیں جا سکتی، لیکن چوڑی ہوتی ہے اور وہ آئلس کے درمیان جو ہے وہ جو قطاریں ہوتی ہیں مسافروں کے درمیان نہیں چل سکتی، ایک چھوٹی ہوتی ہے، اس کے بازو نہیں ہوتے، بس وہ اسٹول سا ہوتا ہے جس کو کہ وہ پش کرتے، تو اس کو منگایا گیا، اس پر بڑھ گیا جا کر بیٹھا۔ لاہور میں جب آئے تو اب مصیبتوں کا آغاز ہوا کہ وہ جو جہاز کا دروازہ کھلتا ہے جس سے کہ پھر وہ جو ایک لگ جاتا ہے پل سا آ کر لگ جاتا ہے اس کے اوپر سے ہو کر گزر جاتے ہیں, سیڑھیوں سے اترنا نہیں پڑتا, وہ دروازہ نہیں کھل رہا. آدھ گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد کہا گیا تھا پیچھے کے دروازے سے زیادہ ہوگا, اور پیچھے کے دروازے جانے کا مطلب کیا تھا کہ اب نیچے سیڑھی سے اترنا ہوگا. خیر وہ تو میرے لیے ممکن تھا ہی نہیں, لیکن یہ کہ اس کے لیے وہ چیئر چاہیے تھی یہاں, معلوم وہاں چیئر نہیں مل رہی. بڑی مشکل سے آدھے گھنٹے انتظار کے بعد چیئر ملی, اس چیئر پر بیٹھ کر پیچھے گیا, پورا جہاز کی لمبائی کو فرنٹ سے لے کے آخر تک کراس کر کے وہاں جا کے معلوم ہوا کہ ایمبو لفٹر ایک مشین کہلاتی ہے جو زمین سے اوپر اٹھ کر دروازے کے ساتھ لگ جاتی ہے, اس کا پلیٹ فارم آ جاتا ہے, تو ایمبو لفٹر سے ہم کام نہیں کر رہے, اس لیے کہ وہ اوپر اٹھتا ہے اور پھر نیچے گر جاتا ہے. تو معلوم یہ کہ ہمیں سافٹ ویئر کوئی بات نہیں, کہ جو کبھی رستم کیانی جسٹس ہوتے تھے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے, اس لیے مجھے یاد رہتے ہیں کہ بڑے پیارے الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے تھے. جب مارشل لا لگا ہے پہلا پاکستان میں ایوب خان کا, تو اس پر جو ہے سب سے پہلا ایسا بیان کہ جس میں کچھ شگفتگی بھی تھی اور کچھ یہ کہ وہ جو اس وقت کا ایک دباؤ تھا ذہنوں پر, مارشل لا یہ پہلا مارشل لا تھا اس کا روم بھی کچھ زیادہ تھا تو اس میں بھی کچھ کمی ہوئی تھی, تو ان کا جملہ بڑا پیارا تھا, مس فارچونز نیور کم اے لون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینس. اب یہ جو فوجی آ گئی ہے تو مس فارچونز اور بدقسمتیوں کی بٹالینیں آ گئی ہیں, تو یہ بٹالین میرے ساتھ آئی ہوئی تھی. اب وہاں سے پھر کہا کہ سب آپ چلے واپس جائے وہیں جو فرنٹ گیٹ ہے, جیسے بھی ہوتا ہے ہم کھلواتے ہیں اس کو, اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. میں کہا ٹھیک ہے جیسے بھی ہو. اب وہ جب وہ موڑنے لگے وہ گر گیا, میں وہ الٹی کلٹی ہو گئی جسے کہتے ہیں, الٹ گئی میں گرا نیچے, تو یہ ایک دوسری مصیبت لاہور میں ہو گئی. بہرحال اللہ کا شکر ہے چوٹ کوئی خاص نہیں آئی. وہاں پر بھی یہ ہے اصل میں کہ میں اپنے جو گھٹنوں کے آپریشن کے بارے میں مجھ سے کہہ دیا گیا تھا کہ گرنے کا معاملہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے اگر آپ گریں گے, اور اس میں یہ ہے کہ کہیں گھٹنا جو لگایا گیا ہے جو آرٹیفیشل, وہ اگر ایک دفعہ کہیں لوز ہو گیا تو پھر اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر ایک ہی شکل ہوتی ہے کہ اس کو نکال دیا جائے اور ٹانگ کو جوائنٹ جو ہے نی کو فریز کر دیا جائے, پھر ٹانگ بس سیدھی رہے گی, مڑ نہیں سکے گی. تو ہمیشہ اللہ سے یہی دعا رہی ہے. میں گرا ہوں, کئی دفعہ گرا ہوں, عید بازار میں بھی گرا ہوں, دوسرے خانوں میں کئی دفعہ گرا ہوں, لیکن اللہ کا شکر یہ ہے کہ گھٹنوں پر کوئی درد نہیں آئی. اور ایک اور ہوتا ہے نیک آف دی فیبر کا جو فریکچر ہوتا ہے, کولے کی ہڈی کا جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے, وہ بھی بہت خوفناک ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ان دونوں چیزوں سے مجھے ابھی تک بچائے رکھا ہے, چھوٹی موٹی تکلیفیں آتی ہیں. تو بہرحال وہ بھی نہیں ہوا وہاں, یہاں سے پھر گھر آ گیا ہوں اللہ کا شکر ہے. تو یہاں جو اکثر لیا گیا ہے تو یہاں کے ڈاکٹر صاحب کا خیال تو یہ ہے کہ اس میں وہ جو ہے فریکچر ہے چھوٹا سا, لہذا اس میں یہ جو پلاسٹر ہے وہ لگا دینا چاہیے, وہ لگا لیا گیا ہے. تو بہرحال آج یہ ہے پلاسٹر کے بعد سے یہ ضرور ہے کہ تکلیف میں اب میرے کمی ہے, اور بہرحال میں چل تو نہیں سکتا سارا لیے بغیر, لیکن یہ کہ چلنے میں یہ پاؤں پر وزن آنے سے کوئی بہت زیادہ شدید تکلیف مجھے نہیں ہے. بس یہ میں نے ساری بات آپ کو بتا دی ہے, اس لیے بتا دی ہے کہ ہمارے ساتھیوں تک یہ باتیں اسی طریقے سے پہنچتی ہیں. اب اگر وہاں سے سوالات آئے کیا ہوا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا, میں اگر جواب دینے بیٹھوں تو وہ میرے لیے مصیبت ہو جائے گی. تو میں نے اسی کے اندر شامل کر دیا ہے تاکہ جہاں جہاں بھی یہ ہمارے جاتے ہیں اور یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر, تو اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو بھی ہم سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں, اب تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے وہ رابطے سب جگہ موجود ہیں, تو اس کے حوالے سے میری یہ بات ان سب حضرات تک بھی پہنچ جائے. بس یہ تو خاصا مختلف لے لیا ہے. اب جو ہم جس سلسلے پر چل رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ مزمل اور مدثر کا جو جوڑا ہے دو صورتوں کا قرآن مجید میں, پہلے تو میں نے تفسیر کے ساتھ ان دونوں کے اندر جو ایک مشابہت ہے جوڑے کی نسبت کے اعتبار سے, ان کے مضامین میں جو گہرا ربط اور تعلق ہے اس پر گفتگو ہم تفصیلا کر چکے ہیں, کہ ان دونوں کا آغاز ہوا ایک ایسے لفظ سے خطاب کیا گیا حضور کو کہ جس سے ایک کیفیت سامنے آتی ہے کہ حضور اس وقت بہت ہی غور اور فکر, سوچ بچار, تفکر اس کیفیت کے اندر مبتلا تھے. تو یا ایھا المزمل, اے چادر میں لپٹ کر لیتے والے, کمبل میں لپٹ کر لیتے والے, قم کھڑے ہو جاؤ. قبر بستہ ہو جاؤ. اور یا ایھا المدثر ہم, اور اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان دونوں الفاظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہ سوچ بچار غور اور فکر کا دور جو ہے اب ختم ہونا چاہیے, اب آپ کی عملی جدوجہد کا آغاز ہو جانا چاہیے. قم, کھڑے ہو جاؤ, کمر کس لو. اس میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ وہ جو تفکر تھا وہ دو طرح کا تھا. پہلا دور اس کا وہ تھا جس میں کہ ایک فلسفیانہ تفکر آپ کہہ سکیں, غور و فکر, یہ کائنات کیا ہے, کیا حالات ہیں جو ہو رہے ہیں, انسانی اخلاق اتنا پست کیوں ہو گیا ہے, انسانی کردار کے اندر یہ پستی کیوں آ گئی ہے, انسان عالم کیوں ہو گیا, بھیڑیا کیوں بن گیا ہے, کیا ہے, اور اس صورتحال کا کوئی بھی کوئی بہتری کی کوئی شکل ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر ذہین حساس اور سلیم الفطرت انسان جب وہ اپنے عقل و شعور کے ملوک کو پہنچتا ہے تو ان باتوں پر غور کرتا ہے. اس کی سلامتی فطرت جو ہے وہ آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ سوچے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں, کیا حالات ہیں, اور یہ کہ اس میں بہتری کی شکل کیا ہو سکتی ہے. تو یہ آپ کا گویا کہ غور و فکر تھا, جس میں میرا انداز, میرا تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارا فلسفیانہ سفر جو ہے ذہن کا, جو کہ ساری ساری عمریں لگا کر وہ افلاطون ہوں یا کوئی وہ سقراط ہوں یا کوئی اور ہوں یا کوئی اور بڑے فلسفی ہوں, تو پوری پوری زندگیوں کے سوچ وچار کے بعد جو بھی انہوں نے سفر طے کیا, وہ سفر اللہ تعالیٰ نے حضور کو چند دنوں میں طے کرا دیا ہے. وہ جو غار حرا کی تنہائیوں میں غور و فکر تھا, جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہاں آپ جا کر عبادت کرتے تھے, لیکن میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شارحین حدیث کا کہنا یہ ہے, کانا صفت و تعبد ہی فی غار حرا التفکر والاعتبار. غار حرا میں آپ کی عبادت جو ہے اس کا معاملہ یہ تھا کہ غور و فکر, سوچ بچار. تو پہلا مرحلہ فلسفیانہ, اور دوسرا یہ کہ یہ جو مجھ پر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے, اب جو ایک نیا دور میری زندگی کا شروع ہو گیا ہے, اور یہ جو اب عالم ملکوت سے واسطہ پڑا ہے, اب پہلی مرتبہ جو ہے جبرائیل سے ملاقات ہو چکی ہے, اب اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ پر ایک تشویش کی کیفیت بھی تھی, وہ بھی میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر آئے تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا, غملونی غملونی, مجھے کمبل اڑا دو. یہی مدمل کا لفظ جو آیا اس میں, غملونی, یہ لفظ اس کے اندر, مجھے کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو. میں تو خفت علی نفسی, اخاف علی نفسی, مجھے تو اپنی جو ہے جان کا خطرہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. تو یہ ایک اور تشویش تھی کہ جو اس کیفیت کے جس میں کہ آپ مبتلا رہے ہیں. اس میں یہ کہ بعد میں سورہ مدثر کی جو شان نزول ہے اس کے بارے میں بعد میں میں عرض کروں گا کہ اس کا ایک جواب وہاں ہمیں ملتا ہے. بہرحال اس کے بعد جو ہے قم, کھڑے ہو جاؤ. اب کھڑے ہونے میں یہ دو ہیں کام جو آپ کے حوالے کیے گئے. ایک آپ کی جد و جہد اور کوشش اور مشقت ہے رات کی, کھڑے رہو رات کو, یہ سورہ مزمل میں ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے, نصف یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رہ جائے گی, اور کچھ بڑھاؤ بلکہ دو سے نصف سے تو وہ دو تہائی ہو جائے گی. بار اس کے اوپر تفصیل سے آ چکا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہے. انا سلوق یا رہ کا قول ثقیلا, ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو آپ پر آنے والی ہے, اگرچہ آپ اخلاق فاضلہ کی انتہائی بلندیوں پر پہلے سے فائز ہیں, اگرچہ آپ انسانیت کی جو ہے معراج اس پر تو پہنچے ہوئے ہیں, لیکن اس مقصد کے لیے, اس مشن کے لیے, کار نبوت اور کار رسالت کی ادائیگی کے لیے, ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جو اور قوت چاہیے, اضافی قوت چاہیے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس شخص مشن سے گزریں. اور اس کو ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل سے, پھر اس کے بارے میں اور دوسرے مضامین بھی جو آئے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اب اس کے بعد آ رہی ہے یہ دوسرا رکوع جو ہے اس سورہ مبارکہ کا. یہ تعداد کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی آیت ہے, اور اس کے زمانے نزول کے بارے میں بڑا شدید اختلاف ہے. اتنا اختلاف جو ہے کسی اور آیت کے بارے میں نہیں ہے. تو ایک زمانے میں نے یہ آج سے کم 40-45 سال پہلے پرانے کی بات ہے کہ میں نے اس میں بڑی ریسرچ کی تھی, بہت محنت کی تھی, بہت جد و جہد کر کے, اور مجھے اس مسئلے کا حل ملا تھا جس کی طرح میرا اپنا ذہن تھا، لیکن اس کی تائید مجھے ملی، الاتقان فی علوم القرآن ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا ہے. لیکن پہلے یہ کہ اس آیت کا آپ ترجمہ آپ کر لیں. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے محمد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کو خوب معلوم ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں دو تہائی رات کے قریب، یا آدھی رات یا تہائی رات، اور نہ صرف آپ کھڑے رہتے ہیں، وہ طائفت من الذین معک، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں، ان کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. اب یہاں پہلی بات کو نوٹ کیجئے کہ اگرچہ جو حکم دیا گیا تھا وہ صرف حضور کے لیے تھا، واحد کے سیغے میں تھا، جمع کے سیغے میں نہیں تھا. یا ایو الذین آمنو کا خطاب ابھی نہیں آیا تھا. یا ایو المزمل، ایک فرد، ایک شخص، یا ایو المزمل قم الليل الا قلیلا. لیکن ابتدا ہی سے یہ بات گویا کہ معلوم تھی لوگوں کو کہ جو حکم حضور کے لیے آیا ہے وہ امت کے لیے بھی ہے، ظاہر بات ہے. الا یہ کہ کہیں وضاحت کر دی جائے کہ یہ صرف آپ کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، ورنہ جو حکم رسول کے لیے آیا وہی رسول امتی کے لیے، حکم وہی ہے. امتی کو اتباع کرنا ہے، چاہے ابھی کوئی آیت اتباع کی نازل نہیں ہوئی قرآن میں، اتباع کا حکم نہیں آیا، یہ حکم بھی نہیں آیا کہ رسول کی اطاعت کرو، کچھ بھی نہیں. لیکن یہ کہ ایک شے ہوتی فطری، ایک بالکل منطقی، جس کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی جس کا حکم اللہ ان کو دے رہا ہے وہ آپ پہ اس پر عمل کریں. چنانچہ یہ بات آپ نے گویا کہ اس کی توثیق کر دی. ایک تو توثیق یہ ہو گئی کہ وہ جو میں نے تم مفہوم بیان کیا تھا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ وبالقسم منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، وہاں سرخ کا ذکر نہیں تھا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم، جس کے معنی یہ میں نے نکالے کہ گویا کہ سرخ رہ جائے گا تہائی، یا اس سے بھی زیادہ کرو تو وہ تہائی. اس کی وضاحت بھی ہو گئی، توثیق ہو گئی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. اور یہ اللہ ہی ہے کہ دن اور رات کا اندازہ مقرر کرتا ہے. دن کس لیے بنایا، رات کس لیے بنایا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا. اللہ کی تخلیق میں حکمتیں ہیں. رات اللہ نے بنائی ہے آرام کے لیے، اور نیند کو ایک ایسا بنا دیا ہے کہ نیند کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو ہے انسان کے اندر جو تکان پیدا ہوتی ہے کام کر کے، اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. وہ گویا کہ وہ اثر نو، وہ تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام میں لگ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اب یہاں آپ کو حکم دیا گیا برعکس، رات کو کھڑے رہو، حالانکہ رات کو اللہ نے بنائی تو ہے سونے کے لیے، لیکن یہ کہ یہ اصل میں ایک عارضی حکم ہے جو دیا جا رہا ہے، یہ مستقل نہیں ہے. اس لیے کہ مستقل طور پر یہ بات نہیں چل سکتی، اس لیے کہ یہ تو نظام کے خلاف ہے، نظام تخلیق کے خلاف ہے. تو ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. رات اور دن کے یہ اندازے اللہ نے بنائے ہیں، ان کی اپنی مصلحت ہیں، ہر ایک کی اپنی جداگانہ حکمتیں ہیں، ہر ایک کا اپنا کام ہے جو کرنے کا ہے. اس لیے فرمایا علم اللہ تحسو، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے. یعنی ایک ہے کہ ایک بڑا اسٹارمنگ، جس کو کہتے ہیں اسٹارمنگ سیشن، کوئی ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس میں خاص ایک اجتماع ہے جس میں بہت ہی زوردار انداز کے اندر بات کرنی ہے، اور مختصر انداز وقت کے اندر زیادہ بات کرنی ہے، تو اس کو اسٹارم. تو اسی طریقے سے یہ آپ کی جو روحانی تربیت کا پروگرام ہے، اس میں یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو در حقیقت ابتدا کے لیے ہے، یہ مستقل نہیں ہے، اس کی آپ پابندی نہیں کر سکتے. علم اللہ تحسوہ فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی، یعنی اے نبی آپ پر بھی اور آپ کے ساتھیوں پر بھی، اور نظر رحمت کے نتیجے میں فرمایا فقرأوا ما تیسر من القرآن، تو پڑھ لیا کرو جو کچھ بھی میسر ہو قرآن میں سے. یعنی اب یسر کا لفظ آ گیا یہاں پر، میسر یسر سے بنا، یسر کے معنی آسان، آسانی، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، عسر تنگی سختی، مشکل، یسر آسانی نرمی. تو یہ ما تیسر من القرآن، جو بھی آسانی سے ہو سکتا ہو تمہارے لیے وہ کر لیا کرو. مقدار کی پابندی ختم ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے کم سے کم تہائی تو تھی، اب وہ نہیں رہی. اس کی باپ بلکہ اس میں ایک ہے کہ ریلیکسیشن دے دی گئی کہ اس میں آپ اپنے مزاج کو دیکھیں، طبیعت کو دیکھیں، اس میں جتنی دیر کے لیے بھی طبیعت کی اندر آبادگی ہو اور انشراح رہے اور تازگی بھی رہے اور بہت بوجھ نہ پڑے طبیعت کے اوپر. یا اس لیے کہ اندر نفس کا آنے کا حق ہے، تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے، وہ حق تو تمہیں ادا کرنا ہے. لہذا اس اعتبار سے اس کے اندر ایک توازن پیدا کرنے کی اجازت دے دی گئی. فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. اب اس کے بعد الجھن آ رہی ہے، اس بات کو پھر دہرایا جا رہا ہے. عَلِمَ أَنَّ الْأَنْدَلُسَ تُصُوفُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنَّ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى. اللہ کے علم میں ہے تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، ظاہر بات ہے اس بیماری کے اندر یہ سختی جھیلنا تو ممکن نہیں ہوگا، اتنی سختی اٹھانا، اتنی جو ہے مشقت برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور ایسے لوگ بھی ہوں گے آپ میں سے، لوگوں میں سے، جو زمین میں سفر کریں گے اور روزی کی تلاش کے لیے، اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے. اب آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا تھا، خاص طور پر عرب جہاں پر تھے اور مکہ جہاں حضور کی بعثت ہو رہی ہے، تو ذریعہ معاش ایک ہی تھا، تجارت. اور تجارت بھی اب وہاں مکے کے اندر کیا تجارت ہو رہی تھی، لیکن وہ تو یہ ہے کہ آپ جاتے تھے شام کی طرف قافلے لے کر، اور جو ہے وہ یمن کی طرف قافلہ جاتا تھا. رحلت الشتاء والصيف لإلاف قريش إلافهم رحلت الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو کام ہے، سخت کام، اس کے اندر جو ہے سفر کے اندر، تو اس کی پابندی کرنا مشکل ہے، اس کے لیے بہت اور بھاری ہو گیا، اور زیادہ سختی ہو گئی. اور اس کے بعد مزید تیسری بات، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بھی ہوں گے جنہیں اللہ کی راہ میں قتال کرنا ہوگا. اب ظاہر بات ہے اس حالت کے اندر جبکہ دل میں جنگ کرنی ہو، تو رات کو یہ دو تہائی رات، ایک تہائی رات، آدھی رات کھڑے رہنا، تو وہ تو آدمی کی جو ہے وہ قوت جو ہے وہ تو مجمل ہو جائے گی، وہ طاقت کہاں سے آئے گی؟ وہ جو ایک ہونا چاہیے تازہ دم ہو کر، صبح کو انسان جو ہے میدان میں نکلے کفار سے مقابلے کے لیے، تو اس کے اعتبار سے بھی مست، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس میں کمی کی جائے. تو اب یہاں تین اعتبارات سے تعین کر دیا، علم ان سیکون منکم مرضا، تم میں سے اللہ کے علم میں ہے کوئی بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور بھی اور ہوں گے تم میں سے ایسے جو زمین میں سفر کریں گے، قافلے لے کر جائیں گے، آئیں گے اللہ کے فضل کی تلاش کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور بھی اور وہ ہوں گے جو اللہ کے راہ میں قتال بھی کریں گے. فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پڑھ لیا کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہو آسانی سے. یہاں پہ دوبارہ دہرا کر یہ بات آئی ہے، اس کو نوٹ کر دیجیے اور اسی پر میری گفتگو آگے ہوگی. اب اس کا بدل کیا دیا ہے، یہ جو رات کی اتنی مشقت تھی، دو تہائی رات کھڑے رہنا، جس رات یا کم سے کم تہائی رات، اس کا بدل دیا ہے. وہ عقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ و اقرضوا اللہ قرضاً حسنا، نماز قائم رکھو. اب نماز پنجگانہ کا معاملہ آ رہا ہے، کیونکہ پہلے جو حکم دیا گیا تھا صرف رات کی نماز تھی، رات کا کھڑا رہنا، ابھی کسی اور نماز کا تذکرہ نہیں تھا. لیکن اقامت الصلاۃ کب ہوئی ہے؟ جب نماز پنجگانہ کا حکم ہے. پانچ نمازیں تو جو ہے فرض ہیں، اور باقی آپ کو معلوم ہے تین نمازیں اور ہیں یہ جو نفل کہلاتی ہیں، کہ جن کو فرض نہیں کیا گیا ہے، اور یہ ہے وہ اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور اوابین ہے. تو یہ نمازیں ہیں تین اور اس حوالے سے. لیکن یہ کہ مقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. یہ جو نظام اب بنا دیا گیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے وہی مقصد پورا ہو سکے گا جو قیام اللیل کے ذریعے سے ابتدا میں تم پر فرض کیا گیا تھا. فقرض اللہ قرض الحسن، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دیتے رہو، یعنی اپنے مال میں سے خرچ کرو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے، یا تالیف قلب کے لیے، کسی شخص کا جو ہے آپ اس کی دل جوئی کرنے کے لیے اس پر مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھے کہ بھائی یہ شخص جو ہے میرا ہمدرد ہے، تو جو مجھے جس بات کی دعوت دے رہا ہے مجھے اس پر بھی غور کرنا چاہیے. تالیف قلب قلوب ہوں، یہ زکوٰۃ کے جو ہے آٹھ بندے ان میں سے بھی ایک ہے. تو فرمایا گیا قرض اللہ قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا دو. اللہ کا قرض حسنا کیا ہے؟ عجیب ہے، قرض حسنا جب ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں کسی اضافے کا سوال نہیں ہوتا. یہاں دنیا میں ہم قرض کا لین دین کریں اور واپسی پر کچھ اضافہ مانگے، یہ سود ہے، حرام ہے، اس سے زیادہ حرام شے اور کوئی نہیں. اللہ کے ساتھ قرض حسنا کے اندر 700 گنا وہ بھی ملے گا اللہ تعالیٰ جو ہے، بلکہ اس سے بھی آگے، اللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی آگے جس کو چاہے گا اور بڑھائے گا. تو یہ جو ہے کہ 10 دنیا 70 آخرہ اور پھر اس میں 700 گنا تک جانا. اس میں جو فرمایا گیا کہ جیسے یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ جیسے ایک دانہ گندم کا جو ہے زمین میں وہ جب آپ نے بیج ڈال دیا ہے اس سے جو وہ جو نکلے گا پودا اس کا، اس میں کتنے ہیں، کتنے جو ہے گندم کے خوشے لگے ہوئے، کتنی بالے ہیں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہیں. تو گویا کہ 700 دانے ایک دانے سے نکل کر آ گئے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اہل ایمان کا انفاق جو ہے اللہ کی راہ میں جو وہ خرچ کرتے ہیں اس میں اضافہ کرتا ہے. یہ حسنہ اللہ کے ساتھ ہے. دنیا میں قرض حسنا اس میں کوئی اضافہ نہیں، البتہ یہ ضرور ہے از خود آپ اپنی مرضی سے اس میں کچھ اضافہ کر دیں تو اس پہ روکا نہیں گیا ہے. یہ حضور سے ثابت ہے کہ حضور نے قرض لیا کسی سے، جب واپسی کا وقت آیا تو آپ نے کچھ اضافہ کر دیا. لیکن یہ کہ یہ چیز اگر طے ہو اور یہ لین دین کا ایک بنیاد بن جائے وہ حرام، حرام مطلق. البتہ یہ کہ بغیر کسی طے کیے کہ بغیر کسی شرط کے طور پر اس کو اختیار کرنے کی اگر کوئی اضافہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی وہ جو ہے ممانعت نہیں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، اور جو کچھ بھی تم آگے بھیجو گے اپنے لیے خیر میں سے اسے پاؤ گے اللہ کے پاس. پیسہ خرچ کرتے ہو تو کہیں ضائع نہیں ہوگا، موجود ہوگا. وہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن بینک ہے، امپیریل بینک آف دس یونیورس، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بینک ہے وہ جمع ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑھ رہا ہے، وہ ایک دانے سے 700 دانے بڑھ رہے ہیں، تو وہ جو ہے وہ بڑھے گا. تو اسے اپنے رب کے پاس موجود پاؤ گے. ہوا خیر وعظم ماجرا، اس حال میں کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان سوچے گا اے اللہ میری تو نیکیاں اتنی نہیں تھی کہ جو کچھ مجھے یہاں مل رہا ہے. فرمایا تمہارا ہر نیکی جو ہے تمہاری اس نے ایک درخت کی شکل اختیار کی ہے جنت کے اندر، اور اسے جو ہے پھیلا ہے، جتنا بھی وہ اس کے اندر اضافہ ہوا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے. تو اس حوالے سے اس کو تم دیکھو گے جو کچھ تم نے خرچ کیا تھا اللہ کی راہ میں کہ وہ بہت بہتر حالت میں ہوگا جو تمہیں ملے گا، اور اعظم اجر، اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا. واستغفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے کی مغفرت طلب کرتے رہا کرو. ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس آیت کی کا جو ہے ترجمہ بھی کر دیا اور کوئی مفہوم بھی اب آپ کے سامنے آ گیا. اب یہاں مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میں نے یہ آج سے میں 35-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، اس وقت جب میں نے یہ دیکھا کہ بڑی متساد روایات ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 3 روایتیں ہیں، 8 مہینے بعد یا 1 سال بعد، اور ایک اور روایت میں شاید 16 مہینے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت کو ایک ہی شمار کیا گیا. یہ پورا رکوع ہے، ایک رکوع ہے لیکن ایک ہی آیت ہے. پھر ایک روایت ملی، نہیں یہ 10 سال بعد نازل ہوئی. اتنا فصل ہوئی روایتوں کے اندر، اس قدر فاصلہ کیوں ہے، کس وجہ سے؟ یہ مسئلہ تھا. ظاہر بات ہے کہ جب کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے پھر آدمی دیکھ بھال کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. میں نے بہت ادھر ادھر دیکھا، بہت زیارات دیکھی، تفاصیل دیکھی، مجھے کہیں حل نہیں ملا. میرا جو اصول تھا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو ذہن مجھے عطا کیا ہے وہ منطقی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں جو روزے کے احکام والے آیات ہیں، ان میں بھی ایک بات کی وجہ سے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو حکم جو ہے دو دفعہ ایک دفعہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہیں تقویٰ ہو، گنتی کے چند دن ہیں، ان میں بھی یہ رعایت ہے کہ اگر تم روزہ نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو. تھوڑی دیر کے بعد پھر آیت آتی ہے اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان مبارک کے، تمہیں روزے رکھنے ہیں. اب یہاں یہ ہے کہ وہ رعایت ختم ہو گئی، ایک رعایت باقی رکھی، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو قضا کر سکتے ہو، بعد میں پوری کر لو. وہ روایت تو پہلی بھی تھی اب بھی ہے، لیکن یہ رعایت اگر نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو مسکین کو، یہ ختم ہو گئی. یہ ایک وقت میں کیسے ہو سکتی ہیں یہ باتیں؟ اور میں حیران تھا، لوگ انہیں ایک ہی وقت کی اتری ہوئی آیات کے اعتبار سے ہمارے سارے مفسرین خاص طور پر جدید جو ہے ہمارے اس دور کے ہیں اردو میں جتنی ہوئی تفسیریں لکھی گئی سب کے سب اسی پر. میں کہتا تھا یہ ممکن ہی نہیں. اور مجھے پھر خوش قسمتی ہے کہ ایک مضمون ماہنامہ زندگی چھپتا تھا رامپور انڈیا سے، سید عروج احمد قادری اس کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے اداریے میں لکھا اور تنقیدی بلکہ کسی درجے استہزائی انداز میں لکھا کہ یہ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہو گیا. وہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نہیں کہا ہوگا، اس وقت زندہ تھے وہ. انہوں نے کیسی غلط بات کہی ہے کہ یہ جو پہلا حکم ہے یہ رمضان کے روزے کا نہیں ہے، یہ تو بلکہ ہر مہینے میں تین روزے حضور نے پہلے رکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ فرض علی العین نہیں تھا بلکہ وجوب علی التاخیر، یعنی ایک آپ کو اختیار بھی دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو روزہ رکھے نہ رکھے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ رمضان کے روزے کے بات نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح ہے. ایام معدودات، گنتی کے چند دن، عربی قواعد کی روح سے بھی یہ نو سے زیادہ دن نہیں ہو سکتے. اسے کہتے ہیں جمع تصغیر، تو یہ جو ہے نو سے زیادہ نہیں ہو سکتے اس میں، اور یہ تو رمضان کے تو 29 ہوں گے 30 ہوں گے. اس اعتبار سے میں اڑا ہوا تھا اس پر کہ نہیں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا حکم جو ہے یہ ان تین روزوں کا حکم ہے، اور دوسرا حکم وہ ہے جو رمضان کا حکم ہے، اس میں آ کر وہ رعایت ختم کر دیجیے. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ میں میری وہ حیثیت تو نہیں تھی کہ میں اس کو اپنے پورے اعتماد کے ساتھ بیان کر سکتا. مجھے جب یہ معلوم ہوا کہ یہ رائے ہے سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہیں بحقی وقت بھی کہا گیا، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بہت اپنی آخری زندگی کے ایام میں علامہ اقبال بہت خط و کتابت کرتے رہے، اور خوشامد کے انداز میں بھی کہا کہ آپ خدا کے لیے، کیونکہ وہ دیوبند چھوڑ کر جا رہے تھے، وہ گجرات کی طرف ایک مدرسہ قائم ہو رہا تھا وہاں جا رہے تھے، تو علامہ کے لیے کہا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، لاہور میں رہے. اس لیے کہ فقہ ہماری جو پرانی ہے اس کے آپ میرے نزدیک اس وقت سب سے بڑے عالم ہیں ہندوستان میں، اور جدید اصول جو ہے قانون کے، قانون سازی کے، وہ میں پڑھ کر آیا ہوں، میں نے پی ایچ ڈی کی ہے، بیرسٹریٹ لا کیا ہے. تو ہم مل کر جو ہے فقہ اسلامی، جو ہے اسلامی فقہ، اس کی تدوین کرے. نہیں، بہرحال وہ تو اللہ کی طرف سے یہ بات طے نہیں تھی، وہ نہیں ہو سکا، لیکن میں نے صرف بتایا ہے کہ علامہ اقبال جو ہے ان کا خوشامد کی حد تک یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے یہاں آ جائیں، یہاں ٹھہرے میرے پاس، اور ہم مل کر یہ کام کر لیں. جب ان کی یہ رائے آئی تو پھر میں پورے اس بات کے ساتھ میں نے وہ بات کہنی شروع کر دی. یہی مسئلہ یہاں تھا. یہاں جیسا کہ میں نے کیا کہ میں نے انتہائی کھوج کوریز سے کام دیا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملا. ملا تو کہاں ملا؟ الاتقان فی علوم القرآن. یہ یوں سمجھیے انسائکلوپیڈیا ہے، تفسیر سے متعلق جتنی بھی ہو سکتے ہیں مسائل، ان سب کے اوپر انسائکلوپیڈیا ہے. علامہ سیوطی، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. یہ ایک آیت بیک وقت نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ دو حصوں میں نازل ہوئی ہے. پہلا حصہ میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو ذرا سنا ہی دوں کہ اس میں اختلاف کس حد تک ہے. مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو جو ہے اس کا پورا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیا ہے. حضرت عائشہ سے مسند احمد، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد میں یہ روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم ایک سال کے بعد نازل ہوا، اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا. دوسری روایت حضرت عائشہ ہی سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے کہ یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد آیا تھا. اور ایک تیسری روایت جو ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کی ہے اس میں 16 مہینے بیان کیے گئے. ابو داؤد ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے 1 سال کی مدت نقل کی، 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 12، 16 مہینے، ایک تو، لیکن یہ آس پاس بن جاتے ہیں، زیادہ دور نہیں پھنستے. لیکن حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا ہے. ابن جریر ابن ابی حاتم ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے، مولانا مودودی نے اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے، وہ یہ ان سے اختلاف ہے. میرے نزدیک بات وہ ہے جو کہ کہی ہے علامہ سیوطی نے الاتقان میں، کہ اس آیت کا پہلا حصہ جو ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لم تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ تو گویا کہ 1 سال کے لگ بھگ کے بعد نازل ہو گئی ہے، تاکہ وہ جو سختی تھی 2/3 شب، کم سے کم 1/3 شب کھڑے رہو، وہ بات ختم ہو گئی. فقر و باقی اسلام قرآن جتنا بھی میسر ہو، لیکن یہ کہ اس میں ابھی یعنی اس کمی کی وہ نہیں کی گئی کہ اس کے بدل کو دے دیا گیا ہو، لیکن کرو جو بھی کوشش کرنی اسی میں کرو، کرنا اسی میں ہے. رات کے قیام قیام اللیل ہی کو جاری رکھنا. اب آپ کو معلوم ہے کہ سن 11 میں جا کر 5 وقتہ نماز کا حکم آ رہا ہے. جب معراج شریف ہوا ہے، معراج کا واقعہ، 5 وقتہ نماز اس وقت فرض ہوئی ہے. عقیب الصلاۃ اور دنو کی شمس الا غسق اللیل وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر کہا میں مشمول ہوں، یہ 5 وقتہ نماز کی فرض ہے. 10 سال تو خود بخود ہو گئے، اس میں 10 سال کا وقفہ ہو گیا، کیونکہ اس لیے اس کے اندر تو آ رہا ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ عالمان سیکون منکم مرضا وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. اور قتال کا معاملہ جو ہے وہ تو جا کر مدینے میں آئے گا. یوں سمجھیے کہ ابھی کم سے کم 10 برس کے بعد، 12 برس کے بعد کہیں قتال کا سلسلہ شروع ہوگا، ابھی قتال کہاں ہے؟ لہٰذا یہ حصہ جو ہے یہ نازل ہوا ہے 10 برس بعد، بلکہ میرے نزدیک اس سے بھی کچھ عرصے کے بعد. البتہ ان دونوں کو یہاں پر جمع کر دیا گیا ایک مقام پر، اور اب اس کی جگہ پر جو بدل دیا گیا ہے کہ یہ جو مشقت تھی قیام اللیل کی سختی اور اس کے اندر اس طرح زور انتظام اس کا، اب اس کا بدل دے دیا گیا ہے، وہ 5 وقتہ نماز اور زکات. عقیم الصلاۃ وآت الزکات واقرض اللہ قرض حسنا. اب یہاں پر دو مدیں قائم کر دی گئی. زکات جو ہے وہ عام طور پر غریبوں کا حق ہے، مسکین کا، یتیم کا، بیوہ کا، بھوکے کا، مفلس کا، تلاش کا، مسافر کا، یہ اس کا حق ہے زیادہ تر. اگرچہ اس میں فی سبیل اللہ کی مدد بھی ہے ایک، لیکن زیادہ جو ہے وہ جو ہے انہی کے لیے. اللہ کو قرض دینا اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، جو خرچ بھی آپ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، آپ کوئی چیز شائع کرتے ہیں اور عام تقسیم کرتے ہیں اس کو لوگوں کے اندر، یا آپ کا کوئی اور سلسلہ جو ہے اشاعت ہے اور آپ لوگوں کو کم قیمت پر یا بالکل فری جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، یہ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے دین کی دعوت پہنچے لوگوں تک. یا یہ کہ پھر جب اس کے بعد مرحلہ آئے گا قتال کا، اور ظاہر بات ہے کہ جنگ کا مرحلہ جب شروع ہو جاتا ہے تب تو پیسے کی قدم قدم پر ضرورت ہوتی ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم زیادہ سے زیادہ اسلحہ تیار کر کے اپنے پاس رکھو، زیادہ سے زیادہ گھوڑے بندے رکھو، تیاری رکھو، تاکہ تمہارے دشمنوں پر تمہارا روب قائم رہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ غافل نہیں ہے، تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم حملہ کریں گے تو ہمیں جواب پورا مل جائے گا. اب وہ کیسے ہوگا؟ خرچ کرنا پڑے گا. غزوہ تبوک کے موقع پر جس طرح حضور نے لوگوں سے، آپ نے بلکہ کہا، آپ نے تشویق اور ترغیب کے انداز میں اللہ کی راہ میں لگاؤ. آپ کو معلوم حضرت ابوبکر جو کچھ پاس تھا لے آئے تھے. یہ ہے اللہ کو قرض دینا. تو اللہ تعالی کے رضا مندی کے لیے خرچ دو طرح ہے، صدقات، خیرات اور زکات، یہ ایک طرف کر دیجیے. انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالمال، یہ دوسری طرف ہو جائے گا. اور قرض حاصل اللہ کو، یہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. یہ گویا کہ متبادل ہے کہ وہ قیام اللیل کی جو شدید مشقت جو ہے جو گویا کہ لازم کر دی گئی تھی اس کے بعد یہ مشقت ختم کر دی گئی مسلمانوں پر سے، نماز کا نظام آ گیا، اب نماز جو ہے تہجد کی فرض نہیں رہی، ہاں حضور کے لیے تہجد پھر بھی فرض رہی ہے، چنانچہ جہاں وہ پنج وقت نماز کا حکم آیا ہے اخیر الصلاۃ علی الضروع کی شمس اذا غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، اب یہاں معین کر دیا گیا اے نبی یہ آپ کے لیے ہے خاص، یہ تمام مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا جو مقام ہے اس کی جو تقاضے ہیں آپ پر یہ فرض ہے، اور آپ نے ہر جگہ نبھایا اس کو، آپ سفر میں بھی کبھی جو ہے وہ تہجد اپنی قضا نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کا ایک بدل بھی دے دیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.